الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے درس میں ہم نے زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے مذمتیں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے سنی. آج انشاءاللہ العزیز زکوٰۃ سے متعلق مسائل فقہیہ سماعت کریں گے. شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی لینگویج میں، زکوٰۃ شریعت میں ایک زکوٰۃ شریعت میں مال کا ایک مخصوص حصہ جو شریعت نے مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مسلمان فقیر کو اس کا مالک کر دینے کا نام ہے. یعنی شریعت نے مسلمان کے مال میں ایک مخصوص حصہ مقرر کیا ہے اور وہ 2.5% ہے. تو اس 2.5% کو کسی مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دینے کا نام، اللہ کی خاطر اس کو دینے کا نام زکوٰۃ ہے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ فقیر بنی ہاشم سے نہ ہو اور نہ ہی بنی ہاشم کے کسی آزاد کا کوئی آزاد کردہ غلام ہو. اور یہ بھی ضروری ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اس مال سے اپنا نفع جدا کر لے، یعنی یہ نہ ہو کہ کسی اپنے نوکر کو تنخواہ کے طور پر زکوٰۃ کا پیسہ دے دے، یا کسی سے کوئی کام لے رہا ہے یا کسی کا قرضہ ادا کرنا ہے تو اس میں زکوٰۃ کا پیسہ ادا کر دے. اور جہاں تک بات ہے کہ بنی ہاشم کو نہیں دینا زکوٰۃ کا مال، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے یہ حضرات زکوٰۃ، جو کہ ہمارے مال کا مائل ہے، اس کے مستحق نہیں، بلکہ اگر ان میں کوئی حاجت مند ہے تو اس سے اپنے صاف ستھرے پاکیزہ مال میں سے دینا چاہیے. زکوٰۃ اللہ تعالی کی طرف سے مسلمانوں پر ایک فرض ہے، اور اس کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے. اور نہ دینے والا، یعنی اس کا انکار تو نہیں کرتا مگر دیتا بھی نہیں ہے، زکوٰۃ ادا بھی نہیں کرتا، وہ فاسق ہے اور قتل کا مستحق ہے. یعنی حاکم اسلام جو ہے اسے چاہے تو قتل کر دے زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے. اور دیتا تو ہے مگر تاخیر سے دے اگر کوئی، اور زکوٰۃ جب فرض ہو جائے اس پر تو اب جلدی ادا نہیں کرتا بلکہ اس کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے، وہ گناہگار ہے اور مردود الشہادہ ہے، یعنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے چند شرطیں ہیں. اس میں سے ایک شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا مسلمان ہو، کیونکہ زکوٰۃ ایک فریضہ ہے، ایک عبادت ہے، اور عبادت جو ہے وہ مسلمان ہی سے سر انجام ہوتی ہے، تو کافر پر زکوٰۃ واجب نہیں. یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہوا تو اسے یہ حکم نہیں دیا جائے گا کہ زمانہ کفر کی زکوٰۃ ادا کرے، کہ جتنا عرصہ کفر، جتنی زندگی کفر کے حالت میں گزاری ہے تو ان اپنے برسوں کی اور پچھلے زمانے کی بھی زکوٰۃ ادا کرے. اور معاذ اللہ اگر کوئی مرتد ہو گیا، یعنی مسلمان تھا اور کافر ہو گیا، تو زمانہ اسلام میں جو زکوٰۃ نہیں دی تھی وہ ساقط ہو جائے گی. اب اگر وہ دوبارہ مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو تو نے پچھلے زمانے میں تجھ پر زکوٰۃ فرض تھی تم نے ادا نہیں کی، وہ اب ادا کرو، اس لیے کہ اس کے کفر کی وجہ سے وہ زکوٰۃ اس سے ساقط ہو گئی. ایک اور شرط یہ ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کہ زکوٰۃ دینے والا بالغ ہو، یعنی نابالغ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اور ایک اور شرط یہ ہے کہ وہ عقل مند ہو، یعنی عاقل ہو، پاگل نہ ہو، مجنون نہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے والا آزاد آدمی ہو، غلام نہ ہو، کیونکہ غلام پر زکات واجب نہیں ہوتی ہے۔ ویسے تو ہمارے زمانے میں غلام نہیں پائے جاتے، لیکن ضمناً بتا دیا کہ اگر غلامی کہیں پائی جائے یا آئندہ کبھی زمانے میں پائی جائے، دوبارہ غلامی کا سسٹم اگر ہو، تو غلاموں پر، کیونکہ غلام اور غلام کا سب کچھ جو ہے وہ اس کے مالک کی ملکیت ہوا کرتا ہے، لہذا غلام پر جو ہے وہ زکات واجب نہیں ہوگی۔ پھر پانچویں شرط یہ ہے زکات کی ادائیگی کے لیے کہ مال بقدر نصاب اس کی ملک میں ہو، اگر نصاب سے کم ہے تو زکات واجب نہیں۔ یعنی مال جو ہے وہ اس کے پاس اتنا ہو کہ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ سونا ہو کم از کم، اس کی ضروریات اصلیہ کے، حاجات اصلیہ کے علاوہ، اور اگر صرف سونا نہیں ہے بلکہ تھوڑا سونا ہے اور تھوڑا کیش ہے یعنی نقد ہے، یا تھوڑا سونا ہے اور تھوڑی چاندی ہے، تو ان دونوں کی مارکیٹ ویلیو ملا کر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا چاندی کا نصاب بنتا ہے، اور چاندی کا نصاب آپ جانتے ہیں کہ 52.5 تولہ چاندی ہے، تو اگر تھوڑا سونا ہے 7.5 تولہ نہیں ہے اور تھوڑا کیش ہے، یا تھوڑا سونا ہے اور اس کے ساتھ تھوڑا سا چاندی بھی ہے، تو اب چاندی اور سونے کی مجموعی مارکیٹ ویلیو نکال کر یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتا ہے یا نہیں۔ تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے اور اس کی حاجات اصلیہ کے علاوہ ہو، تو اب اس پر زکات فرض ہوگی، اور یہ نہیں کہا جائے گا کہ جب تک کہ 7.5 تولہ سونا نہ ہو جائے اس وقت تک زکات ادا نہ کریں، بلکہ سونے کے ساتھ چاندی بھی ہو تو اب چاندی کا نصاب دیکھا جائے گا۔ چھٹی شرط یہ ہے زکات واجب ہونے کے لیے، زکات کی ادائیگی کے لیے، کہ پورے طور پر اس کا مالک ہو، یعنی اس پر قابض بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ مال تو اس کا ہے، اس کی ملکیت میں تو ہے، لیکن قبضہ کسی اور نے کر رکھا ہے اور وہ دے نہیں رہا۔ تو جو مال گم ہو گیا یا دریا میں گر گیا یا کسی نے قبضہ کر لیا، غصب کر لیا، لوٹ لیا، اور اس کے پاس غصب کے گواہ بھی نہیں ہیں، یا جنگل میں دفن کیا تھا، کسی ایسی جگہ دفن کیا تھا ویرانے میں اور اب یہ یاد نہیں ہے کہ کہاں دفن کیا تھا، یا کسی انجانے آدمی کے پاس امانت رکھوائی تھی اور اب یہ یاد نہیں کہ وہ کون تھا، یا مدیون نے دین سے انکار کر دیا، یعنی اس کا پیسہ کسی کے اوپر نکلتا تھا اور جس کے اوپر پیسہ نکلتا تھا، جس کے پاس اس کا پیسہ ہے، اس نے دینے سے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ بھی نہیں کہ یہ جا کر کورٹ میں یا قاضی کے پاس جو ہے وہ اس کا مقدمہ لڑے، تو گواہ بھی نہیں۔ پھر یہ اموال مل گئے، تو اب یہ جو صورتیں بیان کی گئیں کہ دریا میں گر گیا یا گم ہو گیا وغیرہ وغیرہ، یا اس کے مدیون نے، جس کے اوپر اس کا پیسہ تھا، اس نے دینے سے انکار کر دیا اور اس کے پاس گواہ نہیں، اب ایسا مال جب مل جائے گا کبھی کسی طور پہ، اسے دوبارہ حاصل ہو گیا، تو جب تک نہیں ملے تھے اس زمانے کی زکات واجب نہیں ہوگی۔ اگر دین ایسے پر ہے جو دین کا اقرار کرتا ہے کہ ہاں مجھ پر اس آدمی کا قرضہ ہے، مگر ادا کرنے میں تاخیر کرتا ہے، یا نادار ہے، غریب ہے، اور قاضی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کا دیوالیہ ہو گیا، یعنی یہ مفلس ہے، ڈیفالٹر ہے، یا دین تو اس پر آتا ہے مگر وہ دین ادا کرنے سے منکر ہے، کہتا ہے کہ نہیں دوں گا، یا میرے اوپر کچھ نہیں نکلتا، یہ کہہ رہا ہے، مگر جس کا دین ہے اس کے پاس گواہ موجود ہیں، تو جب مال ملے گا پچھلے تمام سالوں کی، برسوں کی زکات ادا کرنی ہوگی۔ یعنی فرق یہ ہے کہ اگر جس پر دین ہے، جس پر قرضہ ہے، وہ انکار کرے اور جس کا قرضہ ہے اس کے پاس گواہ نہ ہوں، تو ایسا مال اگر کبھی مل جائے اتفاق سے تو اس پر زکات واجب نہیں، اور جس پر قرضہ ہے وہ انکار کرے اور جس کا قرضہ ہے اس کے پاس گواہ بھی موجود ہوں، تو ایسا مال اگر کبھی مل جائے تو اس مال پر جتنے سالوں تک پیچھے زکات ادا نہیں کی ہوگی اس کی زکات ادا کرنی ہوگی۔ جس آدمی نے کسی کا مال کسی کا مال جو ہے وہ قبضہ کر لیا، لوٹ لیا یا لے کر بیٹھ گیا اور اب نہیں دیتا، اسے کہتے ہیں غاصب۔ تو غصب کیے ہوئے مال کی زکوٰۃ غاصب پر واجب نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ مال تو اس کا ہے ہی نہیں، تو جب اس کا مال ہی نہیں ہے تو وہ زکوٰۃ کا ہی کہ دے گا اس بات پر۔ ہاں بلکہ اسے غاصب پر تو یہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہے، اس پر تو یہ واجب ہے کہ جس کا مال ہے اسے واپس کر دے، اور اگر غاصب نے اس مال کو اپنے مال میں خلط ملط کر دیا، ملا دیا کہ اب تمیز ہی نہ رہی کہ کون سا مال کس کا ہے، کون سا مال اس کا اپنا ہے، کون سا مال اس نے غصب کیا ہے، اور اس غاصب کا اپنا مال قدر نصاب ہے، یعنی اس کا اپنا مال اتنا تھا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی، تو اب اس پر لازم ہے کہ پورے مال پر جو خلط ملط کیا ہے اس پورے مال پر زکوٰۃ دے۔ جو چیز مرہون رکھوائی جاتی ہے، رہن رکھوائی جاتی ہے، اس کی زکوٰۃ نہ رہن رکھوانے والے پر ہے اور نہ ہی راہن پر ہے۔ مرتہن تو مالک ہی نہیں، یعنی جس کے پاس رہن رکھوایا گیا ہے وہ تو اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے، اس لیے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اور راہن کی ملک تام نہیں، یعنی جس نے زکوٰۃ رکھوائی ہے اس کی ملکیت تو ہے لیکن ملکیت کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وہ چیز رکھوا کر اسے قرضہ لیا ہے، تو اب اس کی ملکیت تام نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں کے درمیان یہ طے ہو کہ اگر اتنے عرصے تک تم نے یہ میرا مال واپس نہیں کیا، میرا قرضہ نہیں لوٹایا، تو یہ تمہاری چیز جو رکھی ہوئی ہے مرہون، اس کو بیچ کر میں اپنے پیسے پورے کر لوں گا۔ تو لہذا جو چیز رہن رکھوائی جاتی ہے، مرہون ہوتی ہے، اس کی زکوٰۃ نہ راہن پر ہے اور نہ ہی مرتہن پر، نہ رہن رکھوانے والے پر ہے اور نہ ہی اس پر ہے جس کے پاس رہن رکھوائی گئی۔ تو اس کے قبضے میں نہیں، اور بعد رہن چھڑانے کے بھی ان برسوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ تو جس وقت رہن رکھوایا گیا ہے اس وقت تو نہیں ہے، لیکن بعد میں بھی جب وہ رہن چھڑوا لیا جائے گا تب بھی ان برسوں کی، ان سالوں کی کہ جتنے سالوں تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، ان کی زکوٰۃ اس پر دونوں میں سے کسی پر بھی فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ساتویں شرط یہ ہے کہ نصاب دین سے فارغ ہو، یعنی ایسا نہ ہو کہ نصاب تو ہے اس کے پاس، اتنا مال تو ہے کہ جو 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے اوپر قرضہ بھی ہے، اور اگر قرضے کی رقم نکال دی جائے تو اب اتنا پیسہ بچتا ہی نہیں ہے کہ جو نصاب تک پہنچے، تو ایسی صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، زکوٰۃ اسے ادا نہیں کرنی ہے۔ نصاب کا مالک ہے مگر اس پر دین ہے، قرض ہے، کہ ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتا تو زکوٰۃ واجب نہیں، چاہے وہ دین بندے کا ہو جیسے قرض یا زر سمن کسی چیز کا تاوان، یا وہ قرض اللہ کا ہو جیسے زکوٰۃ یا خراج وغیرہ۔ جو دین میعادی ہو وہ مذہب صحیح میں وجوب زکوٰۃ کا معنی نہیں، یعنی وہ دین کہ جس کی ایک میعاد مقرر ہو کہ اتنے عرصے کے بعد دینا ہے، تو اس دین کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ جو ہے اس میں، زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے وہ دین مانے نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے اس سے بات ہو چکی ہے کہ یہ دین 2 سال کے بعد ادا کروں گا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ 2 سال تک جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنے میں اس دین کو وہ مائنس کرتا رہے۔ جیسے مثال کے طور پر اب ہمارے ہاں لوگوں کی عادت پڑ گئی ہے بینکوں سے قرضہ لینے کی، اور خصوصاً گاڑی وغیرہ کی ضرورت کے لیے تو قرضہ عام لے ہی لیتے ہیں۔ اب یہ بینک جو ہیں یہ 3 سال یا 4 سال کی انسٹالمنٹ مرتب کر کے ہر مہینے پیسے کاٹتے رہتے ہیں آپ کی تنخواہ سے یا آپ سے چیک لے لیتے ہیں، تو وہ قرضہ جو گاڑی کے لیے یا کسی بھی غرض کے لیے آپ نے 4 سال کے لیے مثال کے طور پر بینک سے لیا ہے، اور 4 سال کی جو مدت ہے اس میں ٹوٹل آپ کو ادا کرنا ہے 1,00,000 روپیہ، مگر 1,00,000 روپیہ آپ کو ایک ہی سال میں ادا نہیں کرنا بلکہ 4 سال میں ادا کرنا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ ہر مہینے اس کی قسط باندھ دی گئی۔ تو اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ مثال کے طور پر اس سال رمضان میں اگر زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اور اگلے سال بھی رمضان میں آپ کو زکوٰۃ ادا کرنا ہے، تو اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک جو انسٹالمنٹ بنتی ہیں ان قسطوں ان انسٹالمنٹ کا جو ٹوٹل ہے اس کو اپنی زکوٰۃ آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے مائنس کر دیں، اور اس کے بعد جو پیسہ بچتا ہے اس پر زکوٰۃ دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس جو ہے وہ 2,00,000 روپے ہیں، اور اس سال میں جتنی آپ کو انسٹالمنٹ ادا کرنی ہے، جتنا قرضہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرنا ہے، وہ ہے 25,000 روپے۔ تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو، چونکہ ٹوٹل قرضہ آپ کے اوپر 1,00,000 ہے جو 4 سال میں جا کر ادا کرنا ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ 2,00,000 روپے جو آپ کے پاس ہیں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو مقروض تصور کریں 1,00,000 روپے کا، اور 1,00,000 روپے مائنس کر کے 1,00,000 روپے پر زکوٰۃ دیں، ایسا نہیں۔ بلکہ چونکہ 1,00,000 روپے تو آپ کو 4 سال میں جا کر ادا کرنے ہیں، تو اس سال آپ اپنے قرض آپ کے اوپر جو قرض ہے اس میں سے صرف اتنا مائنس کریں گے جو 1 سال میں آپ کو ادا کرنا ہے، اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک مثال کے طور پر آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو 1 سال کے اندر جو ادا کرنا ہے اس کی اماؤنٹ مثال کے طور پر 25,000 بنتی ہے، تو 2,00,000 روپے جو آپ کے پاس ہیں جس میں سے آپ زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں اس میں قرضہ اپنے اوپر تصور کر کے آپ 25,000 مائنس کر دیجئے، اور باقی 2,00,000 روپے پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ درس میں بھی ہم زکوٰۃ سے متعلق مسائل فقہیہ کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارے پاس ہمارے دوستوں نے جو سوال بھیجا ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے کسی بھائی نے پوچھا ہے، نام میں ان کا بھول گیا، پوچھا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن لگا سکتے ہیں اور اس انجیکشن سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ انجیکشن جو ہیں وہ کئی طرح کے ہیں، ایک تو انجیکشن ہے ویکسینیشن کا، اور ایک انجیکشن ہے جو پین کلر ہوتا ہے کسی بیماری کے لیے یا درد کو روکنے کے لیے، جس میں دوا ہوتی ہے، اور ایک انجیکشن وہ ہے کہ جو وائٹامن کا ہوتا ہے اور طاقت کے لیے دیا جاتا ہے کمزوری کو دور کرنے کے لیے۔ تو جو انجیکشن طاقت کے لیے ہے وائٹامن کا ہے، وہ چاہے رگ میں لگایا جائے، وین میں لگایا جائے، یا چاہے مسلز میں لگایا جائے، دونوں صورتوں میں اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور جو انجیکشن دوا کا ہے وہ بھی اگر وین میں لگایا جائے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور جو انجیکشن دوا کا ہے پین کلر ہے یا کسی مرض کو دور کرنے کے لیے ہے لیکن وین میں نہیں لگایا جا رہا بلکہ مسلز میں لگایا جا رہا ہے، گوشت میں لگایا جا رہا ہے، تو اس انجیکشن کے لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برحمتك يا ارحم الراحمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين، جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اهله۔ اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتوب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔